بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عقيدة طحاوية كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه कि हम इस ओर तक पहुँचे थे फरमाते हैं ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. इस जुमले के ताल्लुक से पिछले दर्स में भी हमने शेख صالح الفوزان حفظه الله और दीगर उलमा अहले सुन्नत के बाज अक़वाल और तालीक़ात बयान किए थे. आज की नशिस्त में इसी या इन्हीं जुमलों के ताल्लुक से इमाम इब्न अबुल इज़्ज़ अल-हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की शरह में से चंद अहम बातें समझने की कोशिश करते हैं. मसला क्या है पहले हम समझ लें. अभी भी हम बात तकदीर के ताल्लुक से कर रहे हैं. मसले तकदीर के ताल्लुक से एक मसला है इंसान की इस्तेताअत का, इंसान की कुदरत का, कि वो कादिर है या नहीं. और इस्तेताअत की जब हमने दरस पहले बात की थी कितने क़स्में हैं, दो हैं. एक है अमल से पहले की इस्तेताअत, एक है अमल करते हुए इस्तेताअत. अमल करते वक्त जो पहले की इस्तेताअत है वो सलामत अल आलात अस्सहा अल आफिया, ठीक है ना, कि इंसान कोई भी अमल करने से पहले इस काबिल होता है कि वो अमल कर सकता है. उसका जिस्म सलामत है, उसके जोड़ सलामत है, उसके हाथ पांव सलामत है, उसके आँख कान जुबान दिल सब सलामत है, तो वो अमल करने के लायक है, अमल कर सकता है. ये इस्तेताअ क़ब्ल अल-फ़ेल. मैंने मिसाल दी थी जब मैं पानी पीना चाहता हूँ तो पानी पीने से पहले इस्तेताअत है कि मैं पानी पी सकता हूँ, क्योंकि पूरा जिस्म हरकत में है और आसानी से मैं पानी पी सकता हूँ. दूसरा इस्तेताअत जो है वो पानी पीते वक्त, अब उसके लिए तीन चीज़ें थी, कौन सी थी. नंबर एक अल-कुदरा, वही कुदरत जो है यानी इस्तेताअत जो फ़ैल से पहले थी उसका वजूद होना चाहिए, इस्तिमरार कंटिन्यूएशन होनी चाहिए. नंबर दो अल-इरादा अल-जाज़िमा पुख्ता इरादा. अब पानी सामने रखा है, इस्तेताअत है पानी पीने से पहले, लेकिन अब पीना नहीं चाहते, इरादा नहीं है, तो अमल होगा नहीं होगा. तो अब इस्तेताअत भी है फ़ैल से पहले, अब फ़ैल के वक्त भी उस इस्तेताअत का होना लाजमी है, ठीक है. और फिर इरादा जाजिमा भी है, उठाया वो. तीसरे नंबर पे जो सबसे बुनियादी बात है अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला की मशीयत. अब अल्लाह ने चाहा तो मैं पीऊँगा, अल्लाह नहीं चाहा तो मैं पी नहीं सकता. ये इस्तेताअत है. अब इस इस्तेताअत को आगे फिर मज़ीद जब अहले बिदअत ने इसमें इख्तिलाफ़ किया और अहले बिदअत में मुतज़िला ने और अशायरा ने अपनी अपनी बातें की. अशायरे के नज़दीक इस्तेताअत क्या है, पहली या दूसरी? दूसरी है. अशायरे के नज़दीक इस्तेताअत कौन सी है, जब इंसान कोई अमल करता है उस वक़्त वो मुस्ततीअ होता है, कादिर होता है, उससे पहले कादिर ही नहीं है. और मुतज़िला ने क्या, किसके बरअक्स, कि इंसान खुद मुख्तार है, जो पहले से कर सकता है वो उस वक़्त भी खुद ही करता है, अल्लाह ताला की मशीयत का कोई ताल्लुक ही नहीं है. अब इसी मसले को आगे लेके गए फिर, और अइमा सलफ़ रहमतुल्लाह अलैहिम ने हमेशा दो चीज़ों को सामने रखा है. नंबर एक वजूदुल नस, दलील मौजूद है. नंबर दो मुखालिफीन का रद्द. अब जब मुखालिफीन ने गलत बातें की हैं, और तकदीर का मसला जो है अकीदे की बुनियादी मसाइल में से है, इसलिए जब उन्होंने हर धर्मी से मुजाहरा किया तो अहले जमात ने खामोशी इख्तियार नहीं की. ये नहीं कहा यार छोड़ दो उनको, अपने काम करने दो, उनको कोई हर्ज नहीं है, वो जान उनका रब जाने, नहीं, उनका रद्द किया है. और आप ये देखें कि मुसलसल ये रुदूद सिर्फ एक मसले के ताल्लुक से हम बार बार बयान करें, और नए बातें कुछ पहले पिछले दरस में भी थी, 10 गलत फहमियाँ तकरीबन, और आज की दरस में 5 तकरीबन गलत फहमियाँ हैं, नई बातें हैं इसी मौजू के ताल्लुक से. फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा अच्छा यह तो हमने जान लिया, चलो जो तुम कहते हो ठीक है, क्या अल्लाह ताला इंसान को उसकी ताकत से बढ़कर कोई बोझ डाल सकता है या नहीं. एक नया मसला छिड़ गया. अब इसकी बात की जरूरत है कोई, क्या जरूरत है कहने की. फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, اللہ سے ڈرو اپنے استطاعت کے مطابق. جو خالق ہے جو مالک ہے اسے پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, ہماری طاقت کتنی ہے, ہم کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے. اور وہ غفور ہے, رحیم ہے, عظیم ہے, جبار السماوات والارض ہے, لیکن ارحم الراحمین بھی ہے. ولا يظلم ربك احدا, کسی کو ظلم بھی نہیں کرتا. تو پھر یہ بات کہاں سے آئی, یہ سوال کہاں سے اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کسی مکلف پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف دے سکتا ہے کہ نہیں. تو اسی تعلق سے پھر امام صاحب نے یہ چند جملے یہاں پہ بیان کیے ہیں. وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ, اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کا مکلف بنایا جس کی وہ طاقت رکھتے تھے. وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ, اور بندے اسی کی طاقت رکھتے ہیں جس کا انہیں مکلف بنایا ہے. اور اس جملے میں بھی ہم نے بتایا پیچھے درس میں کہ اشکال ہے, نظر ثانی کے مستحق ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیر صحیح ہے, غلط ہے. اس کی تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس جملے کے تعلق سے, یا ان جملوں کے تعلق سے الامام ابن ابی الزحنف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فقوله, یعنی امام ابو جعفر الطحاوی کا یقول, لم یکلفهم اللہ تعالی الا ما یطیقون, کہ اللہ تعالی نے انہیں اسی کا مکلف بنایا جس کی وہ طاقت رکھتے تھے. اور یہ نوٹ کر لیں, پہلا قول ہے حق ہے اور یہ قول رسول جماعت کا قول. یہ پہلا جملہ جو ہے, ولم یکلفهم اللہ تعالی الا ما یطیقون, اللہ تعالی نے انہیں صرف اسی کا مکلف بنایا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ اس میں کوئی اشکال ہے, کوئی ابہام ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ الحمدللہ, اس کی دلیل دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرۃ میں 286 میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, پہلے گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا, یا تکلیف ڈالتا ہے اس کے وسع, اس کی طاقت, استطاعت کے مطابق. دوسرے سورۃ الانعام آیت نمبر 152, اعراف 42 اور مؤمنون 62, ان تینوں آیات میں, ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی نفس پر اس کی وسعت, طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف ڈالتے نہیں ہیں, کوئی بوجھ ڈالتے نہیں ہیں. انعام 152, سورۃ اعراف 42 اور مؤمنون 62, ملتے جلتے الفاظ ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مکلف پر اس کی طاقت اور وسع سے بڑھ کر یا اس کی طاقت سے زیادہ کوئی تکلیف, کوئی بوجھ ڈالتا نہیں ہے. یہ پہلا قول کس کا ہے؟ اہل سنت جماعت کا قول ہے. دوسرا قول نوٹ کریں ذرا, وعند ابی حسن الاشعری. ابو حسن الاشعری کیا کہتا ہے؟ اچھا, ابو حسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ جملہ تن ام اہل سنت جماعت میں سے ہے, اور جو اشعریت آج موجود ہے امام صاحب ان سے بری ہیں. اس اشعریت سے جو آج موجود ہے, آج صوفی کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں, فروع میں حنفی ہیں. یہ اشعریہ جو آج موجود ہے صوفیوں میں, امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اس اشعریت سے بھی بری ہے اور صوفیت سے بھی بری ہے. کس نے کہا؟ خود اسی کتاب میں امام ابو جعفر, امام ابن الزحنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جو بڑے امام ہیں, جو بڑے امام ہیں اشعریت کے, جس میں فخر الدین الرازی ہے, جس میں امام حنفی الجوینی ہے, جس میں الغزالی ہے, ان تینوں نے, شہرستانی ہے چوتھے, ان چاروں نے توبہ کی مرنے سے پہلے, اور امام بس اشعری رحمۃ اللہ علیہ بھی توبہ کی. اور کتاب الابانہ الاصول الدیانہ معروف تصنیف ہے, اور مقالات الاسلامیین بھی معروف تصنیف ہے, جن نے انہوں نے جو اس جماعت کا عقیدہ اس کو بیان کیا ہے. الغرض, یہ جو قول ہے ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ پہلے کا قول ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں بعض چیزیں رہ گئی تھیں, بعض چیزیں رہ گئی تھیں جن میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے, اللہ اعلم. الغرض, جملتاً جو جماعت میں سے اگر کہیں پہ کوئی غلطی تو علماء اس کی نشاندہی کر دی ہے, اور ان غلطیوں میں سے ایک یہ بھی غلطی جس کی ابھی میں ذکر کروں گا. تو دوسرا قول اس مسئلے کے تعلق سے ابو حسن اشعری کا ہے. کیا کہتے؟ کہتے ہیں ان تکلیف ما یطاق جائز عقلا, تکلیف ما لا یطاق کیا ہے؟ کہ طاقت سے بڑھ کر کسی کو مکلف بنایا یا تکلیف یا بوجھ ڈالنا. کیا اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈال سکتا ہے, اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ کہتے جائز عقلا, یہاں تک کہا بس، یعنی عقلاً تو جائز ہے، یعنی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے. کس نے کہا؟ شریعت تو کوئی دلیل نہیں ملی، شرعاً تو کوئی دلیل نہیں ملے نا، تو کس نے کہا؟ عقلاً. یہاں پہ کیا ثبوت ملتا ہے کہ اشاعرہ عقلانی ہے، عقل کو مقدم کرتے نصوص پہ، تو عقلاً. اچھا، دلائل شیخ صاحب نے بعد میں بیان کیے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ تسلسل رہے اور پتہ بھی چل جائے کہ کس بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ عقلاً کیسے ممکن ہے. اور عقل کی بات انہوں نے یعنی شریعت کے نصوص سے لی ہے، شرعاً تو نہیں کہہ سکتے، شرعاً واضح دلیل نہیں ہے اس میں. اب دیکھیں، کہتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، قال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، چیزوں کے نام فرشتے جانتے تھے، تو اللہ پھر کیوں ان کو کیوں حکم دیا کہ مجھے بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ کیا ان پر ان کی تکلیف، کیا ان پر ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ہے؟ تو کہتے عقلاً تو ممکن ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جس چیز کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، تو اس مطلب عقلاً تو جائز ہے، ممکن ہے. شرعاً نہیں کہا، خود شرعاً نے تیسرا قول ہے بتاتا ہوں میں آپ کو، انہیں کہا شرعاً بھی ممکن ہے، من بعض اصحابہ. تو تیسرا قول حسن شرعی کے بعض اصحابہ بھی اشاعرہ کا قول ہے، جنہوں نے کہا کہ شرعاً بھی ممکن ہے، اس کے دل میں آگے بتاؤں گا میں کیا کہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصورین، جو تصویر بنانے والے ہیں، ان کو حکم دے گا احیوا ما خلقتم، اب زندہ کر کے دکھاؤ جو تم نے پیدا کیا، جو بنایا دنیا میں. تو زندہ کر سکتے ہیں وہ؟ نہیں کر سکتے. یہ تکلیف مال وطاق ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ تکلیف مال وطاق ممکن ہے. اچھا، جواب سے پہلے، جواب موجود ہے، اس سے پہلے تیسرا قول بھی بتا دوں. تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا قول کہتے ہیں ثم تردد اصحابه انه هل ورد به الشرع ام لا. پھر ابو حنیفہ کے بعض اصحاب جو ہیں ان میں تردد ہوا کیا شرع میں ممکن ہے کہ نہیں. واحتج من قال بوروده، اور جنہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے اور شرعا بھی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو، کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف ڈالتا ہے، کہتے ہیں شرعا بھی ممکن ہے، اس کی دلیل کہتے ہیں ابو لہب. ابو لہب اللہ نے خود فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہوا. سیصلہ نہ رہا ذات لہب، فیصلہ ہو چکا کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب سے ایمان کا مطالبہ کیا کیوں ہے؟ تکلیف مال وطاق ہے کہ نہیں؟ اس کی طاقت بھی نہیں کہ ایمان قبول کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایمان، اس کے ایمان کو حکم دیا جبکہ اس کے اندر طاقت نہیں کہ وہ ایمان قبول کرے. اس لیے شرعاً بھی انہوں نے کہا، شرعاً بھی جائز ہے کہ کسی پر اللہ تعالیٰ جو ہے بوجھ اس کی طاقت سے بڑھ کر ڈال سکتا ہے، کیونکہ یہ تکلیف بالجمع بین الضدین، ایمان نہیں لے کے آ سکتے ہو اور ایمان لے کے آؤ، ضدین ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ دو ضد ہے کہ نہیں؟ تضاد ہے کہ نہیں؟ اب دونوں ضد کو ایک وقت میں وجود ممکن ہے؟ نہیں ممکن نا، ٹھیک ہے نا، مخلوق کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا محال، کیونکہ محال ہے. اچھا، الجواب، جواب دیکھیں، والجواب عن هذا بالمنع، یہ بات بالکل غلط ہے، سیرے سے غلط ہے. کیسے؟ فلا نسلم بانه مامور، پہلے بات یہ کہ ہم تو اسے تسلیم نہیں کرتے. بان يؤمن بانه لا يؤمن. اچھا، الاستطاعه، جب اللہ نے ابو لہب کو حکم دیا ایمان کا، جو استطاعت ہے، جو طاقت تھی حکم کو ماننے کی، وہ موجود تھی یا غیر موجود تھی؟ اللہ نے سلب کر لی تھی. عاقل بالغ تھا کہ نہیں؟ عقل تھی، بالغ بھی تھا، سمجھ بھی تھی، آنکھ سلامت، کان سلامت، دماغ سلامت، دل سلامت، سب سلامت تھا. تو الاستطاعہ جو فعل سے پہلے کی موجود ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ کہنا کہ اس کے اندر استطاعت ہی نہیں تھی، اللہ نے اس کو تکلیف اس کے طاقت سے بڑھ کر یہاں پر بوجھ ڈالا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں. اگر پاگل ہوتا اور تب اس سے مطالبہ کیا جاتا ایمان کا، ممکن تھا؟ تب کیا ہوتا؟ اللہ اکبر. تو پھر تو پھر سزا بھی مل رہی ہے. تب تدا ابی لہب و تب, ہلاک ہو چکا ہے, جہنم رسید ہو چکا ہے. ارے پاگل ہے وہ, تو اس کا عقل ہی نہیں ہے. تو پھر اس لیے جو مجنون ہے اسے مکلف کہتے ہیں شرعاً؟ مکلف ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس جو استطاعت ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, سلامت و آلات اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ بات تمہاری غلط ہے. اچھا اب جو باقی دلائل ہیں اس کی کیا, اس کا کیا جواب ہے کہ فرشتوں کی جو بات ہوئی ہے اور آخرت میں جو مصورین ہیں ان کو حکم دیا جائے گا اب زندہ کرو ان کو؟ جیسا فرماتے ہیں, اس تکلیف سے مراد کیا ہے؟ احیو ما خلقتم, مثال کے طور پہ. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب تم جو تصویریں بنا چکے تھے دنیا میں, اب تم ان کو زندہ کر کے دکھاؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی؟ یہ جو سزا کی دھمکی ہے, یہ وعید ہے, یہ اس وقت کے عمل کی وجہ سے ہے یا دنیا میں جو کر کے کرتے اس کی وجہ سے ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ زندہ کر کے دکھاؤ؟ تعجیز, سنے نا, نہیں یا تعجیز ہے, یعنی تم عاجز ہو, تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں ہے, تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. زندہ کر کے دکھاؤ نہ, اگر کر سکتے ہو تم. نہیں کر سکتے, جب دنیا منع کیا گیا تھا تمہیں مت بناؤ تو کیوں بنائی تھی؟ تو یہ یہاں پر مراد یہ نہیں کہ ابھی زندہ کر کے دے, واقعی تم کر بھی سکتے ہو. اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں کر سکتے, مخلوق کوئی بھی کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا, یہ تو مسلمات میں سے ہے نا. تو یہاں پر کیوں حکم دیا؟ اس حکم سے مراد کیا ہے؟ تعجیز ہے کہ دیکھو تم کتنی ناکام ہو, یہ تمہاری حیثیت ہے. دنیا میں تم نے بات کیوں نہیں مانی رسولوں کی؟ تو اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ تم اگر زندہ نہیں کر تمہیں سزا دی جائے گی. اگر یہ مسئلہ ہوتا تو تب تو تکلیف مالا وقاق ہے کہ جب زندہ کر نہیں سکتے سزا کیوں دے رہے ہیں, مجبور ہے کہ نہیں؟ تو اللہ مجبور کسی کو نہیں کرتا, کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا. تو یہاں پر جو سزا دی جا رہی ہے کیونکہ زندہ نہیں کر سکتے اور کریں گے بھی نہیں, سزا ملے گی. تو اس زندہ نہ کرنے کی سزا ہے یا تصویر بنانے کی سزا ہے؟ وہ سزا ہے, تصویر دنیا میں جو بنایا کرتے تھے اس کی سزا ہے. اب فرق واضح ہوا کہ نہیں؟ ان کو غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ ان نصوص کا ظاہر کو لیا اور کہا دیکھو ان کو سزا ملے گی, مصورون پر لعنت بھیجی گئی ہے, جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. تو پھر یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا کیونکہ وہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. اگر یہ بات ہے تکلیف مال اطلاق ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے. ولا یظلم ربک احدا, اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا تقدیر کے تعلق سے میں نے 16 اصول بتائے تھے, یاد ہے کسی کو؟ یہ جو 16 اصول ہے نا تقدیر کے مسئلے سے پہلے, اگر آپ اس کو یاد کر لیں نا ان 16 چیزوں کو, والله تقدیر کے معاملے میں کبھی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور یہ چیز اس میں شامل بار بار بیان کی تھی. اچھا کہتے ہیں, اچھا یہ تو سمجھ میں آ گئی بات. اچھا یہ بتاؤ ہم دعا میں کیوں اپنے رب سے مانگتے ہیں؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے اللہ اے ہمارے رب, ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به, جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہم پہ مت ڈالنا. سورۃ بقرہ میں 286 آخری آیت. اس سے کیا مراد ہے؟ ہم کیوں دعا مانگتے ہیں؟ ممکن ہے تو دعا مانگتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈال سکتا ہے تو ہم مانگتے ہیں, ورنہ ہم پھر کیوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا؟ ایک اور غلط فہمی ان کی, ایک اور شبہ ہے. اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں, تحمیل ما لا یطاق, کیا تکلیف کہا جاتا ہے اسے؟ تکلیف کیا ہوئے؟ تکلیف شرعی, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کرو یا نہ کرو, یہ تکلیف شرعی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به, یہ امر اور نہیں سے اس کا تعلق ہے, تکلیف سے تعلق ہے. اچھا وہ کون سا امر یا نہیں ہے جس پر انسان قادر نہیں ہے یا استطاعت سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی مجھے دکھا دے احکام شرعیہ میں سے وہ کون سا ایسا امر ہے یا وہ کون سا ایسا نہیں ہے جسے منع کیا گیا ہے جس پر یہ بندہ قادر ہی نہیں ہے؟ کوئی ایک جانتے ہیں؟ کوئی نہیں. تو مطلب ہے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به کا تعلق امر نہیں سے ہے ہی نہیں, یعنی تکلیف سے ہے ہی نہیں. تو آپ لوگ تکلیف سے کیوں جوڑ دیے اسے؟ بات تکلیف مال وطاق کی ہو رہی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس سے طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا, اور جب تکلیف کی بات کرتے وہ پھر جرمدار ہوگا کہ نہیں, کہ اس پہ عمل نہیں کرے گا؟ مجرم ہے نا اگر عمل نہیں کرے گا. تکلیف کا یہی تو مطلب ہے, تکلیف شرعی کا کیا مطلب ہے؟ جب بچہ نابالغ ہے, بچہ ہے تو مکلف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر غیر شرعی عمل کرتا ہے اس سزا اس کو ملے گی, پاگل کو غیر شرعی عمل کر سزا ملے گی اسے, مکلف. اچھا جب مکلف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اب تکلیف شرعی کا پابند ہو چکا ہے, اب نافرمانی کرے گا تو پکڑ ہوگی, واضح ہے. اب جب ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, پھر کیوں کرتے ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں اس کا تعلق تکلیف سے نہیں ہے, اس کا تعلق بوجھ سے ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو پہاڑ کسی پہ ڈال دے, اسے قتل کر دے, کوئی روک سکتا ہے اسے؟ مرضی, سزا میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ سزائیں میں ہوئی, کافی تکلیفیں ہوئیں, اس سے بڑھ کر سزائیں ملی ہیں, لیکن یہ مراد نہیں ہے. اچھا پھر مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بوجھ نہ ڈالا ہمارے اوپر جو ہم نہ کر سکیں, اگرچہ ہمارے اندر اس کی طاقت موجود ہو. کیسے؟ یعنی نماز ہے مثال کے طور پہ, جب نماز کے لیے ہم جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے, تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یعنی گرم بستر کو چھوڑنا سردیوں میں, پھر اس کی تیاری کرنا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, ایک فطرتاً انسان جو ہے اسے ناپسند کرتا ہے, اس لیے تو پھر اس سزا یعنی اس کی جزا بھی تو بہت زیادہ ہے نا. اب مسافر ہے, روزہ رکھے گا, کیا واجب سے روزہ رکھنا؟ نہیں. تو تکلیف ما لا طاقۃ کے تعلق نہیں یہاں پہ, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به, یعنی وہ جو شریعت کی حدود کے اندر معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما ہمارے لیے. اور یہ آسانی شرعاً موجود ہے, پہلے سے بھی موجود ہے. نماز پانچ فرض ہیں, پچاس میں سے پانچ ہوئی, روز جو ہے رمضان کے سال پورے سال میں ایک مرتبہ ہے, اور وہ بھی اگر مسافر ہے تو قضا کر لے بعد میں. حاملہ عورت ہے, بچوں کو دودھ پلاتی ہے, وہ قضا کر سکتی ہے, اس کے لیے جائز ہے, اجازت. مریض ہے, قضا کر سکتا ہے. نماز فرض قیام خیال میں پڑھیں گے, نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ کے پڑھیں. اگر حکم ہوتا کہ نہیں تم نے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے, کمر ٹوٹ جائے, کچھ بھی ہو جائے, مرض بڑھ جائے, تکلیف ہمارے اطاق ہے کہ نہیں؟ لیکن شرعاً یہ چیز موجود ہے نہیں, اس کے آسانی پہلے سے آ گئی ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تو پھر یہ الفاظ کیوں بیان کیے گئے جس کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف مالا اطاق ہے؟ بعض لوگوں کی غلط فہمی جو ہوئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عربیوں کو ان کی زبان کے مطابق ہی خطاب کیا ہے, جیسے عربی زبان میں بولا جاتا ہے. اس کی مثال, آپ یا کوئی شخص کسی ناپسندیدہ شخص کو کہتا ہے میں تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا ہوں, جھگڑا ہوا ہے, ناپسندیدہ شخص کو پسند نہیں کر, دیکھ نہیں سکتا, کہتے میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا ہوں, کیا وہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ نہیں سکتا؟ تو کہتا کیوں میں دیکھ نہیں سکتا ہوں, یعنی دیکھ نہیں سکتا, میں طاقت نہیں تمہارے دیکھنے کی. اس طاقت کی نفی کر رہا ہے, قدرت کی نفی کر رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا ہوں. محاورتاً کہا جاتا ہے کہ نہیں, دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, نہیں دیکھ رہا ہوتا, یار جہاں چلے میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا ہوں, دیکھ تو رہے ہو بھائی, جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ لیکن محاورتاً سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے, کہا جاتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے, وہی کچھ ہے اس دعا میں. اور یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ایسا بوجھ ڈالے کہ تم یہ پہاڑ اٹھاؤ, نہیں اٹھاؤ گے تو میں تمہیں سزا دوں گا, یہ تکلیف مال اوقات ہے, یہ ممکن نہیں ہے. چوتھا قول, یہ بڑا عجیب سا قول ہے, کہتے ہیں جو امر ممتنع عادتاً ہے اس کی تکلیف تو ہو سکتی ہے, لیکن جو ممتنع لذاتی وہ نہیں ہو سکتی. کوڈ ورڈز ہیں, ابھی کھولتے ہیں ذرا. چیزیں دو قسم کی ہیں وجود کے اعتبار سے, ایک وہ موجود جس کی طاقت نہیں ہے, اور دوسرا جو غیر موجود ہے. اصلا وہ وجود جس کی طاقت نہیں ہے یہ وہی ہے جس کے بعد ابھی ہم کر چکے ہیں, یعنی پہاڑ کو اٹھانا, موجود ہے, طاقت ہے اٹھانے کی, نہیں اللہ تعالیٰ حکم دے گا اٹھاؤ اسے, نہیں. تو چوتھا قول یہ کہتا ہے کہ اس کے یہ تو جائز ہے تکلیف مال وطاق میں, جو چیز موجود ہے لیکن طاقت سے باہر ہے, لیکن جو چیز موجود ہی نہیں ہے تو وہ ممکن نہیں ہے جس میں جو ضد ہو. مثال کے طور پہ جو غیر موجود ہے, کوئی شخص کہتا ہے اٹھو بیٹھے ہوئے, ممکن ہے اٹھو بیٹھے ہوئے, یا سو جاگتے ہوئے, کیوں کر سکتا ہے؟ اسے انسان اس کی طاقت رکھتا ہے, یہ تکلیف مال وطاق ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے یہ ممنوع ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے, اللہ سے حکم بھی نہیں دیتا. لیکن یہ جو پہلی بات ہوئی ہے کہ طاقت سے بڑھ کر بوجھ کی, یہ ممکن ہے, یہ چوتھا قول ہے. ٹھیک ہے. ومنهم من يقول, پانچواں قول کہتے ہیں, ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه, جس کی انسان طاقت رکھتا ہی نہیں ہے, عاجز ہے, جسے اس کی تکلیف تو جائز نہیں, اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دیتا ہی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صل قائما فلن تستطع فقاعدا, کھڑے ہو کے نماز پڑھو, اگر نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھو. جو عاجز کھڑے ہونے سے وہ بیٹھ کے پڑھے گا کہ نہیں؟ شرعاً جو کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, کیونکہ قیام مع القدرہ پہلا رکن ہے نماز کا. اگر کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے, قیام کر سکتا ہے, لیکن نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے فرض نماز, اس کی نماز نہیں ہے. کیوں نماز نہیں ہے؟ ایک رکن چھوٹ گیا اس کا, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ نماز اگر ایک رکعت میں اس نے ایسا کیا تو ایک رکعت دہرائے گا, اور اگر پورے نماز میں بیٹھ کے سمجھے تو پورے نماز دہرائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک شخص عاجز ہے, وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا, فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے, اور اسے بیٹھ کے نماز پڑھی, ہم اسے کہیں دوبارہ نماز پڑھو, دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا قاضی, دوسرا عاجز ہے. اگر عاجز کو حکم دیا جائے تم کھڑو کے نماز پڑھو تمہیں سزا ملے گی, تمہاری نماز ہی نہیں ہے, تو پھر تکلیف مال وطاق ہے کہ نہیں؟ تو پانچواں قول یہ ہے کہ اگر عاجز کی وجہ سے ہے تو پھر لا یجوز تکلیف مال وطاق, بخلاف مال وطاق الاشتغال بضدہ. اگلا جملہ یہ ہے, یہ آدھا جملہ ٹھیک ہے نا. اگلا جملہ دیکھیں, کہتے اس کے خلاف کہ کوئی شخص کسی کام میں مصروف ہو تو جو کام اس نے کرنا تھا وہ نہیں کیا, اب بھی تکلیف مال وطاق ہے, فن یجوز تکلیف ہو, یہ جائز ہے. کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنی ہے, نماز کا حکم ہے, نماز ایک شخص نماز کے وقت موبائل فون پہ بیٹھے باتیں کر رہا ہے یا گیم کھیل رہا ہے, کئی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, خاص طور ہمارے بعض جوان جو ہیں, یہاں پر تو الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ فٹ بال کھیلتے ہوئے بھی مغرب کی اذان ہوتے تو چلے ہی جاتے ہیں, تھوڑا لیٹ پہنچتے نماز پڑھ ہی لیتے ہیں. لیکن بعض معاشروں میں, خاص ہمارے جو معاشرے, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, وہاں پہ دیکھا ہے کہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے رات بھی ہو جاتی ہے, جب تک بال نظر نہیں آتی نا اندھیرے میں گیم نہیں چھوڑتے, نماز بھی چلی جاتی ہے اور نماز بہت کم بچے پڑھتے ہیں. بڑے افسوسناک بات ہے, واللہ بڑی خطرناک بات ہے. الغرض کہ نماز کے وقت کوئی شخص نماز پڑھنے سے مشغول ہے کسی اور کام میں, وہ کہتے اب یہاں پہ مشغول بضد ہی, کس چیز کی ضد؟ جو اس نے کام کرنا ہے اس کے ضد میں وہ مصروف ہے کسی اور چیز میں. اب یہ جو مصروف ہے کسی اور چیز میں, اس وقت وہ دوسرا کام کرنے سے عاجز ہے, اگر وہ دوسرا بھی کرتے تو تکلیف مال وطاق ہے. یعنی ہاں دونوں تو نہیں کر سکتا, ایک ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا. اب وہ یہی کرے گا جو وہ کر سکتا ہے, وہ نماز وہ پڑھ ہی نہیں سکتا نا, سبحان اللہ. اچھا آگے دیکھیں, شیخ سفر, وہؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى, معنى موافقت ہے ائمہ سلف کی, کس قول میں پہلا جو جملہ تھا عاجز والا جملہ تھا, سلف کا یہ قول ہے کہ نہیں؟ جو عاجز ہے اسے اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جاتی, اسے جتنے اس کی طاقت, فتق اللہ مساطاتوں کے قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن ان کو یہ قول جو ہے, اس لیے صرف معنی تک کی حد تک, حقیقت نہیں, کیونکہ میں ترک العبد لا يطاق لكل تارك له مشتغل بضده بدعة في الشرع واللغة, یہ قول بدعت ہے شرعا ولغة, سبحان اللہ. یہاں پر دیکھیں امام صاحب بدعت اللغوں کی بات بھی کر رہے ہیں, کب کی بات ہے, کب وفات ہوئی؟ ابن عباس حنفی رحمۃ اللہ علیہ, 92, بارک، یعنی آٹھویں صدی ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، کہتے ہیں بدعتن فی الشرع واللغہ، یہ بات جو ہے بدعت شرع و لغت، اس کا مضمون یا معنی یہ ہے کہ ان فعل ما لا فعل عبد لا يطيقه، کہ جو فعل انسان نے کرنا ہے اگر اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو حقیقتاً وہ کر ہی نہیں سکتا اسے. سمجھ آ رہی بات؟ جو کام انسان نے کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اب اسے نماز نہیں پڑھی تو اس مطلب وہ نماز پڑھنے کے قادر قابل ہی نہیں تھا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کیسے نماز پڑھے گا وہ. ہم التزموا هذا لقولهم. اچھا یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ القدرہ لا تكون الا مع الفعل. اشاعرہ نے کیا کہا؟ یہ سارے قول اشاعرہ کے ہیں. پھر ہم کا آپس میں اختلاف ہو، کیا کہا انہوں نے؟ طاقت قدرت کون سی ہے جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، پہلے والی نہیں ہوتی اصل طاقت. اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، انسان مجبور ہے کہ نہیں؟ اب بے نمازی نماز نہ پڑھنے پر مجبور ہے، کہتے ہیں کیا کرے گا وہ، یعنی حد گزر، واللہ حد ہو گئی عقل کے اندھوں کو. دیکھیں اب ایک شخص مجبور نماز نہ پڑھنے پر سزا کیوں دیتا اللہ تعالیٰ اسے؟ عقل مانتی ہے. شیخ صاحب کیا کہتے ہیں، شرع یہ بدعت شرع و لغتن، کسی لغت کو آپ دیکھ لیں آپ کے لیے شرع بھی یہ بات نہیں ہے اور بدعت ہے. فقال کل من لم يفعله کل من لم يفعل فعلا فانه لا يطيق، جو بھی کوئی کام نہیں کرتے حقیقتا اس پر قادر ہی نہیں تھا. کتنی خطرناک بات ہے. شیخ صفر وهذا خلاف، سنی ذرا، وهذا خلاف الكتاب والسنه واجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء. اور یہ بات کس چیز کی مخالف خلاف ہے؟ کتاب، السنہ، اجماع السلف و عامة العقلاء. عقل مندوں کو ذرا پوچھیں کہ مخلوق میں سے کوئی شخص کسی کو مجبور بھی کرتا ہے، کوئی کام کرنے پر سزا بھی دیتا ہے، کیا کہے گا وہ، ظالم ہے کہ نہیں؟ جواب کیا ہے، ظالم ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے جو مخلوق کے حق میں ظلم ہے، تو خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی جو ارحم الراحمین، جو احکم الحاکمین ہے، جو ظلم نہیں کرتا. اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا ظلم کی بات، جس میں اکثر لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں بعض دعات سے، جو عقل پرست ہیں، عقل کو حق کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ظلم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر ہی نہیں ہے. اس کی انشاءاللہ بحث اگلے درس میں آئے گی انشاءاللہ، بڑی تفصیل، بڑی پیاری تفصیل ہے کہ اس بات کا تعلق کس چیز سے ہے، قدرت سے ہے کسی اور چیز سے ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. اچھا پھر کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ کی استطاعت ہے، اس پہ بات کریں ذرا. آپ نے کہہ دیا کہ فعل سے پہلے استطاعت ہو تو چلو بات ہے، جو فعل کے ساتھ کی استطاعت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وہ تو سن نہیں سکتے تھے، جب وہ سن نہیں سکتے تھے اس کو سزا دی. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الکہف یعنی خضر علیہ السلام کے قصے میں کیا فرمایا؟ خضر نے کیا فرمایا؟ انک لن تستطيع معي صبرا، تو میرے ساتھ صبر کر نہیں سکتا، استطاعت ہی تمہارے صبر کرنے کی. تو کہ یہاں پر تو دیکھیں استطاعت کی نفی ہو رہی ہے، ہمارے پاس یہ بھی دلیل موجود ہے ان دونوں آیتوں میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کے جواب میں یہ جو استطاعت ہے، جہاں پر استطاعت کا ذکر کیا گیا یہاں پہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالی مذمت کیوں کی ان لوگوں کی جو سننے سے قاصر تھے، جنہوں نے نہیں سنا؟ اس سے مراد اگر وہ استطاعت جو فعل کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی نافرمانی کی ہے وہ اللہ کے پکڑ سے بچ گیا، کیونکہ اس نے سنا ہی نہیں ہے. وہ یہ کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سنایا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو سزا کیوں دے گا؟ تو ہر نافرمانی یہ کہے گا کہ نہیں، سبحان اللہ. اور اس تخصیص کے پھر معنی کیا باقی رہتا ہے کہ انہوں نے نہیں سنا؟ پھر تو سب نے نہیں سنا نا. اگر استطاعت سے مراد فعل، سننا سے مراد فعل کے ساتھ. اب تم نے سننا ہے رسول کی بات, رسول آئے بات فرما رہا ہے اور انہوں نے سنا ہی نہیں ہے, یعنی کان پہ بات گئی نہیں ہے, یہ مع الفعل ہے کہ نہیں؟ جب بات سنی ہی نہیں, سننے کے قابل اور قادر نہیں تھے, تو پھر ان کو سزا کس چیز کی ہے؟ مکلف تو نہ ہوئے نا. پھر تکلیف شرعی کیا ہوتی ہے؟ حکم جو آپ کو پہنچا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ اکبر, ہم کسی کو عذاب دینے نہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجتے. تو پھر یہاں پر تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سننے کی طاقت ہی چھین لی ہے, پھر سزا کس چیز کی ہے؟ اس لیے اس سے مراد یہ مطلب ہی نہیں ہے. اس سے کیا پھر مراد ہے؟ یہ کون سی استطاعت کے سلب ہے؟ جو پہلے کی استطاعت ہے, یعنی تم لوگ سنیں گے رسولوں کے اقوال, تم لوگوں نے سنے ہیں, لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے. دو چیزیں شیخ صاحب نے بتائی ہیں بڑی پیاری, فرماتے ہیں امل, یعنی وہ سننے سے اس لیے قاصر تھے حق کو سننے سے, کیونکہ حق سے بغض رکھتے تھے, اس لیے ان پر بھاری پڑ گیا. ام حسد لصاحبی, یا تو حق والے سے حسد کرتے تھے جو حق لے کے ہے, رسول اور رسول کے جو صحابہ ہیں, یا تو ان سے حسد تھا. وہ ام اتباع للہوا, یا خواہش نفس کی پیروی تھی, اس لیے سنا اس لیے نہیں سنا. ابو جہل کو دیکھ لیں آپ, کان سلامت ہے, دماغ بھی سلامت ہے, دل بھی سلامت ہے, آنکھیں بھی سلامت ہیں, زبان بھی سلامت ہے. پیغام آیا, پہنچا کہ نہیں پہنچا پیغام؟ رسالت پہنچی. اچھا, اب دو چیزیں سامنے رکھیں, اما حسدا لصاحبه واما اتباعا للهوى. ابو جہل میں کیا تھا؟ دونوں تھی کہ نہیں؟ تو ان دونوں کی وجہ سے اس نے کان سے تو بات سنی ہے لیکن دل سے نہیں سنی. تو یہ مراد ہے, ما كانوا يستطيعون السمع, وہ تو سننے کے قابل نہیں تھے, سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. یعنی جب انہوں نے حق کو سننے سے انکار کیا, حق ان پر بھاری پڑ گیا, تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں تھی, بات ہی ختم ہو گئی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. اب کوئی ظلم ہے ان کے اوپر؟ اللہ نے توفیق کیوں نہیں دی پھر وہی جو 10 باتیں پیچھے 10 میں تھی؟ کیونکہ وہ نالائق تھے. نہیں, اچھا, پھر موسیٰ علیہ السلام قصے میں وہاں پہ کیا آپ کا جواب ہے؟ جیسا فرماتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے مخالفت کی ہے, کیونکہ ظاہراً جو کام تھے غیر شرعی تھے, اور ان کے پاس وہ علم بھی نہیں تھا جو خضر علیہ السلام, جو علم خضر علیہ السلام کے پاس تھا. تو اس اعتبار سے انہوں نے کیا فرمایا, انک لن تستطیع معی صبرا, صبر کی طاقت میرے رکھتے, صبر نہیں کر پاؤ گے. حقیقت یہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ پھر کون سی استطاعت ہے؟ یہ تو اس استطاعت کا اس تکلیف سے کوئی واسطہ ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, سبحان اللہ. وهذه لغة العرب وسائر الامم, اور یہی عرب کی زبان ہے, اسی قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا. تو بعض محاورتاً چیزیں موجود ہیں, لوگوں نے ان کو پکڑ کے شرعی مسئلہ بنا دیا ہے. جیسے فرماتے ہیں, وهذه لغة العرب وسائر الامم فمن يبغض غيره يقال لا يستطيع الاحسان اليه, جب کوئی شخص کسی سے بغض اور نفرت کرتا ہے تو پھر اسے کیا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی احسان کر نہیں سکتا ہوں, کہتا کہ نہیں کہتا؟ یعنی کہ تم احسان کے لائق ہی نہیں ہو, میں کیوں کروں احسان؟ لیکن زبان کے سے کیا کہتا ہے, میں تمہیں احسان کروں گا ہی نہیں, تمہاری کوئی مدد کروں گا ہی نہیں, یا میں تمہاری مدد کر نہیں سکتا ہوں, یا احسان کر نہیں سکتا ہوں. تو نفی کرتا ہے استطاعت کی, اگر استطاعت اس کی ہوتی ہے. اور جسے وہ پیار کرتے کیا کہتا ہے, میں تمہیں سزا دے نہیں سکتا ہوں. سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے میں دے نہیں دے سکتا ہوں؟ محاورتاً کہا جاتا ہے, سبحان اللہ. اچھا, یہاں پر جب اسے سزا دینے سے عاجز ہے, یا محبت کی شدت کی وجہ سے سزا نہیں دینا چاہتا؟ قادر تو ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تو یہاں پہ قدرت کی نفی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ محاورتاً ایسے کہا جاتا ہے. تیسری مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں, میں تمہیں ماروں گا جب تک کہ تم مر نہیں جاؤ گے, یا تمہارے مار مار تمہیں ہڈی پسلے کر دوں گا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہڈی پسلے کرتے ہو تو کہتے کیوں ہوں؟ محاورتاً کہا جاتا ہے, یعنی میں تمہیں شدید تر سزا دوں گا میں. پھر آخر میں دوسرا جملہ جو ہے, وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، اور بندے اسی کے طاقت رکھتے ہیں جس کا انہیں مکلف بنایا ہے. شاہ صفر تو هذه الطاقه هي التي من نحو التوفيق، هي توفيق سے اس کا تعلق ہے. لامية الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، یہاں سے مراد کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنی ہی تکلیف دیتا ہے بندے کو جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. یعنی اگر تھوڑی سی اور تکلیف ہوتی تو بندہ اس کے کر ہی نہ سکتا. یعنی پانچ سے چھ نماز ہو جائے تو بندہ نماز پڑھ ہی نہ سکتا، پانچ ہی نہ پڑھ سکتا. یہ صحیح بات بات غلط ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور وہ طاقت نہیں جو عمل سے پہلے والی طاقت ہے. اور شیخ صاحب نے کہا ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دلیل ہے کہ اثبات القدر کے امام صاحب جو ہے تقدیر کے منکر نہیں ہیں، تقدیر کو ثابت کرنے والے ہیں. اور شیخ صاحب نے اس کا اسی طریقے سے اس کی تفسیر بیان کی ہے. آگے فرماتے ہیں وہ تفسیر لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں ولیکن فی کلام شیخ اشکال، لیکن شیخ صاحب کے کلام میں اشکال ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک حرف عالم اپنے بڑے حرف عالم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس قول میں اشکال ہے. فإن التکلیف لا يستعمل بمعنى الاقدار، تکلیف کبھی بھی قدرت کے معنی میں بیان نہیں کی جاتی. تکلیف اور چیز ہے اور قادر ہونا اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ مکلف بنایا ہے اس یا اور قادر بنایا ہے. اب مکلف لفظ کو ہٹا کے قادر رکھیں، فٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. قادر ہونا اور تکلیف کا ہونا فرق ہے دونوں میں. ان لوگوں کی یہاں پہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے تکلیف کو قدرت سمجھ لیا ہے. تو پھر تکلیف کیا ہے؟ الامر والنہی، بار بار میں کہہ چکا ہوں. وہ نے مستقبل میں الامر والنہی، اب تکلیف کو اٹھائیں لکھیے امر و نہیں، فٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو تکلیف امر و نہیں ہے، قدرت نہیں ہے مطلقا. پھر توفیق کے تعلق سے، توفیق کا معنی کیا ہے؟ شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں توفیق کے تعلق سے. عام لفظ میں توفیق کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے 100 حدیث کو حفظ کر لیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے فلاں ملک کا سفر کیا، وہاں پہ درس دیا ہے. مثال کے طور پہ توفیق سے کیا مراد ہے؟ سنیں، مدد، الاعانۃ الخاصہ، خاص اعانت ہے. اب اس کو توفیق نہیں، اس کو توفیق ہے. یعنی اعانت اللہ تعالیٰ سب کر رہے، اب اس کے لیے خاص اعانت ہے، خاص مدد ہے، ٹھیک ہے نا؟ الاعانۃ الخاصہ والہدایہ، اسے کہتے ہیں التوفیق. اس کے ضد ہے الخذلان. خذلان کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس مدد کو سلب کر رہے، خاص مدد کو سلب کر رہے کسی سے، اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے بھائی، تمہاری مرضی ہے، تم کر سکتے ہو جا کے کرو. اس لیے دعا میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک چپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفس کے حوالے کیا پلک جھپکنے کے برابر بھی تو ہم ہلاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی خاص اعانت ہے، خاص مدد ہے، اسے توفیق کہتے ہیں. اشاعرہ کے نزدیک توفیق کیا ہے؟ القدرہ علی الطاعہ، یعنی جو طاعت فرمبردارے کے قابل ہے، قادر ہے، وہ اسے توفیق دے دی گئی ہے، وہ جو غیر قادر ہے اسے توفیق نہیں دی گئی. زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا اسے مراد ہے؟ اس ان کی بات اسے کیا لازم آتا ہے؟ یعنی جسے نماز نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ نے توفیق کی نہیں دی. دو بے نمازی غیر قادر ہے، وہ تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ آتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ استطاع قبل فعل ومع الفعل دونوں کا اگر آپ لے لیں پھر فعل وجود میں آتا ہے. یہاں پر ان سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہیں جو پہلے استطاعت اس کو چھوڑ دیا ہے اور جو فعل والی ہے اس کا اقرار کیا ہے، جس سے جبر کا عقیدہ وجود میں آیا ہے. جی جی ہاں بالکل، اگلے درس میں انشاءاللہ مزید چند اہم باتیں ہیں، ظلم کے تعلق سے بات آئے گی انشاءاللہ درس میں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ملتے جلتے لفظ ہیں، ہدایت اور توفیق، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے. جی ہاں، ہدایت عام ہے بہت ساری چیزوں میں، اور جو خاص فعل کے لیے اعانت ہوتی ہے وہ توفیق ہوتی ہے اس کے لیے خاص.